مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
السلام علیکم دوستو وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبشر علی زیدی ہماری پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور کنٹرول روم انجینئر ہیں پیٹر ہنڈلے آج ہم بات کریں گے ایک عوامی مسئلے پر اور وہ مسئلہ ہے مہنگائی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے بلکہ ہمارے والدین نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہوگا انہوں نے یہی سب کو کہتے سنا ہوگا کہ بہت مہنگائی ہے عوام کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے تاجر کہتے ہیں کاروبار مندہ ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ سب اچھا ہے اب اچھا ہے یا نہیں مہنگائی ہے تو کس قدر ہے کیا اس سے جینا مشکل ہو گیا ہے بنیادی ضرورت کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں کیا مہنگی ہوئی ہیں اور کیا اتنی مہنگی ہوئی ہیں کہ عوام کی برداشت سے باہر ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے عام لوگوں سے بھی بات کریں گے کیونکہ ہم نے فیس بک پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ مہنگائی سے پریشان ہیں یا پریشان نہیں ہیں دونوں صورتوں میں ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے تو بہت سے دوستوں نے کومنٹ کیے ہیں کوئی لگ بھگ 100 کومنٹس آ چکے ہیں کچھ دوستوں سے ہم بات بھی کریں گے کیونکہ ہم نے فون نمبر بھی مانگے تھے لیکن کچھ عام اور لوگوں سے بھی بات کریں گے ایسے لوگوں سے جو مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان کی اس بارے میں کوئی رائے ہے بزنس رپورٹر سے بھی پوچھیں گے اور ماہرین معاشیات سے بھی پوچھیں گے اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آئے اور وہ ہمیں بتائیں کہ ملک میں کیا صورتحال ہے اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا انہیں اس کا ادراک ہے اور وہ اس کے حل کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں عوام کو ریلیف کے لیے کیا توقع کرنی چاہیے اور جبکہ بجٹ اور رمضان بھی بہت قریب ہے تو عوام کیسے صورتحال کو دیکھیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں ہمیں قادر غوری صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے میڈیا ورکر ہیں مہنگائی سے پریشان بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں غوری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بتائیں کہ کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے پچھلے دور میں بھی تھی نون لیگ کے اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے بہت مہنگائی ہے تو اب آج کل کیا صورتحال ہے
بہت بہت شکریہ خواشر بھائی پہلی دفعہ کسی نے غریب کے لیے آواز بھی سنی ہے اس کے لیے پروگرام کرنے کا سوچا ملک میں نہ صحیح ملک سے باہر ہی صحیح جی بہرحال آواز تو سنی جا رہی ہے اور سچ بتاؤں تو مجھے کم تنخواہ کے باوجود بھی زندگی میں پہلی مرتبہ مہنگائی کا احساس ہوا ہے فرسٹ ٹائم اس حکومت سے آ کر اور اس کا دورانیہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے کوئی 6-7 مہینے کا ہے تو آپ کو یاد ہوگا بچپن میں نیلام گھر میں ایک سوال پوچھا جاتا گیا تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جسے 50 سالوں سے سب مل کر کھا رہے اور وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ پاکستان کا خزانہ تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ یار ہاں یہ بہتر جواب ہے لیکن اب معلوم ہوا جواب پاکستان کا خزانہ تھا ہی نہیں اس کا جواب تھا پاکستانی عوام کی جیب
ارے
جسے ہر حکومت نے فوجی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو سب نے مل کر لوٹا پر آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہوٹلیں آباد ہیں پہلے سے زیادہ آباد ہیں
جی
گاڑیاں اسی طرح روڈ پر ہیں موبائل خریدے بیچے جا رہے ہیں
جی
لوگ جو ہے ایزی لوڈ کروا رہے ہیں بینکوں کا کاروبار چلتا ہے
جی
سستے بازاروں سے زیادہ مہنگے بازاروں میں رش دکھائی دیتا
جی
تو یہ سب میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں غلط تو نہیں ہوں مہنگائی ہوتی تو سڑکیں ویران ہوتی بازار ویران ہوتے ہیں
جی
مطلب امید ہے ابھی امید باقی ہے لیکن جب میں اپنے طبقے کو دیکھتا ہوں جن کی تنخواہ آپ کو حیرت ہوگی جان کے پاکستان میں میڈیا کے اندر ابھی بھی 6,000, 7,000, 8,000 پہ تنخواہیں شروع ہو رہی ہیں اور 20-25,000 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں ایک طبقہ میڈیا کا ایسا بھی ہے
نہیں غوری صاحب وہ تو کم از کم تنخواہ حکومت نے کوئی 15-17,000 روپے مقرر کر رکھی ہے کم از کم تو 15-17,000 ملتے ہی ہوں گے مزدور کو
نہ سر بالکل بھی نہیں آج کل مزدور بارگیننگ پہ آ گیا ہے جہاں پہ ہے نہیں میڈیا کا برا حال ہے
جی
مطلب اگر آپ بڑی تعداد میں چینل سے ورکرز کو نکالیں گے تو وہ دوسرے چینل پہ کسی بھی تنخواہ پہ نوکری کرنے کو تیار ہیں کیونکہ گھر کے چولہے نہیں جل رہے مہنگائی کو تو ہم بعد میں آئیں گے جب پیسہ ہی نہیں آ رہا
ٹھیک ہے
مطلب 1-2 مہینے کی تنخواہیں آپ کی ایڈوانس مالکان کے پاس ہوتی ہے جس سے مالکان اپنے کاروبار سرمایہ دار نظام کو کبھی نہیں ہے ایک کاروباری طبقے کو اور دوسرا سرمایہ دار کو مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا. مہنگائی کا اثر ہوتا ہے مجھ جیسے لوگوں پر جن کی تنخواہیں جو ہے میکسیمم 18,000-20,000-22,000 کے قریب ہوتی ہیں.
تو آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 مہینے میں کیا کون سی چیزیں تھیں جو زیادہ مہنگی ہوئی ہیں جن کا اثر آپ کے گھر کے خرچے پہ پڑا ہے؟
سر سب سے زیادہ تو گھریلو اشیاء جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اگر پیٹرول چلتا ہے ہمارا, پیٹرول کے اوپر ہمارے ڈیپینڈ کرتا ہے, دالیں چاول آپ کی گیس بجلی کے بل اور مطلب دوائیں. میں کتنی کٹوتی کروں گا اپنے بجٹ کے اندر, میں بچوں کو دودھ پلانا بند کر دوں گا, میں بچوں کو گندم کھلانا بند کر دوں گا, چلو ہم دو دو تین تین سال تک کپڑے بنانا بند کر دیں گے. مطلب ہم جی رہے ہیں تو کیوں جی رہے ہیں یہ سوال ہے ہمارے لیے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود ہم جی کس طرح سے رہے ہیں. 18,000 روپے تنخواہ کمانے والا آدمی ایک کمرے کا مکان جو کہ کرائے پہ لیتا ہے تو اس کو کم از کم 8,000-10,000 روپے کا وہ کرایہ پڑتا ہے. اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر میں چھوٹے کسی شہر میں جا کے لے لیتا ہوں, میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں, یہاں آپ کو 10,000 میں کمرہ نہیں ملے گا. اگر آپ کو کمرہ ملے گا کسی سرکاری کوارٹر کے اندر تو وہ اٹیچ ملے گا, باتھ روم اٹیچ ہوگا, کچن اٹیچ ہوگا, اور وہ ایک بالکل ایسی کمرہ ہوگا, اس کے کرایہ آپ دے رہے ہوں گے 18,000-15,000 روپے اس کمرے کا. اگر میں اپنے سندھ چلا جاتا ہوں, میرے کو خاص میں جا کے کوئی کمرہ کرایہ پہ لیتا ہوں تو وہ مجھے 5,000-7,000-8,000-10,000 میں پڑے گا. اس کے بعد مطلب باقی میرے پاس 18,000 کا میں آپ کو اسٹیمیٹ دے رہا ہوں. اس کے بعد مجھے گیس کا بل بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, دالیں بھی خریدنی ہیں, گوشت
بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں,
کھائیں گے گوشت کی بغیر بھی کھائیں. مطلب جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ ہم نہیں پورا کر پا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے.
ٹھیک ہے غوری صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور ہم بالکل ایک عام آدمی کا, یعنی جس طرح میں ایک بالکل عام آدمی ہوں تو میں نے سوچا کہ بالکل ایک عام آدمی کا ورژن لیا جا سکے.
مبشر بھائی, میں نے بڑی دل کی بھڑاس نکال کے سامنے رکھ دی کہ بھلے لوگ خریداری کریں لیکن ان کی قوت خرید سے ہر چیز چھین لی گئی ہے اور ان کو رونے پہ مجبور کر دیا گیا ہے, جیسا کہ ان کی خواہش تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں رلاؤں گا.
نہیں نہیں, میرا خیال ہے شاید ان کا کسی اور کی طرف اشارہ تھا, لیکن افسوس ہوا اور یہ مہنگائی سے آپ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ, ہمیں ڈاکٹر زرینہ آشف نے ملتان سے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ذریعہ آپ تو ڈاکٹر ہیں تو آپ پہ تو بالکل مہنگائی کا اثر نہیں ہو رہا ہوگا.
نہیں ایسی مبشر زیدی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم عام انسان بھی ہیں اور میرا واسطہ جو ہے وہ روز عام مریضوں سے ہی پڑتا ہے. آپ یقین کریں یہاں سے میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے تھے گورنمنٹ ہسپتال میں بھیج دیتی تھی مریضوں کو کہ وہاں ٹیسٹ کروائیں, اور گورنمنٹ نے وہ ختم کر دیے ہیں فری ٹیسٹ. جتنی بھی ادویات ہیں ان میں 50-100% تک اضافہ ہوا پچھلے 3 مہینے میں, اور مریضوں کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں. جو ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو فری ادویات ملتی تھی وہ بالکل ختم کر دی گئی.
اچھا,
آپ کو نہیں پتا یہاں مریض کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس, ہم اپنی فیس کم کر سکتے ہیں, میں تو ویسے پہلے فیس بہت کم لیتی ہوں پیشنٹ سے, کم کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں تو ان کی پریشانی دگنی ہو جاتی ہے کہ جو ادویات مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے 500-700 میں مہینے کی آ رہی تھیں, اب وہ 2-3 ہزار پہ پہنچ چکی ہیں. اور یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں, وہ کوئی ایسے عام دوائیاں تو استعمال نہیں کرتے ہیں شوق سے.
اچھا ڈاکٹر صاحب,
ضرورت کی ہوتی ہیں ادویات وہ بھی بہت مہنگی.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بات میں اور, میں نے ابھی کامنٹ دیکھ رہا تھا جو فیس بک پہ ہمارے سوال کے جواب میں لوگوں نے کیے, وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ پہ, انہوں نے کہا کہ کچھ عوام بھی تو ذمہ دار ہیں کہ دو بچے خوشحال گھرانے کے بجائے 6-6, 8-8 بچے پیدا کر لیتے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں. تو آپ تو لیڈی ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہے آپ بھی اس طرح کے کیسز دیکھتی ہیں, تو آپ سمجھاتی نہیں لوگوں کو کہ اس چیز کا خیال کریں, مہنگائی ہے اور آپ کی آمدن زیادہ نہیں ہے؟
واحد بات ہے فیملی پلاننگ والی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہاں عام عوام کو. یہاں پاکستان میں بچے پیدا کرنا ثواب سمجھا جاتا ہے, یہ کھارے ثواب ہے, جتنے زیادہ بچے ہوں گے. میں بہت سے لوگوں کو میں سمجھاتی ہوں کہ بچے کام پیدا کریں, وہ کہتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے جنہوں نے بچے پڑھانے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ جب 5-7 سال کا ہوتا ہے تو وہ کمانے لگ جاتا ہے, کسی نہ کسی گھر میں کام شروع کر دیتا ہے, ورک شاپ پہ یا دکان پہ کام شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے تو بچے کماتے ہیں. دوسرا سب سے اہم مسئلہ جو یہاں مذہبی حوالے سے بھی تھوڑا سا ہے, کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے کہ نہیں.
ٹھیک ہے, اچھا یہ بحث ہوئی تو کہیں اور بحث جا رہی ہے, کہیں اور بحث جا رہی ہے, تو لیکن ہمیں مہنگائی کے بارے میں بتائیں کہ پھر آپ نے جو آپ کا اپنا گھر چلتا ہے اور آپ کی آمدن ہے, تو وہ بھی اس سے کیا متاثر ہوئی ہے, یا ہمارے ڈاکٹر تو بالائی طبقے میں آتے ہیں تو وہ ذاتی طور پہ اتنے متاثر نہیں ہوتے؟
بالکل بھی نہیں, سارے ڈاکٹر بالائی طبقے میں نہیں آتے ہیں, ہم بھی اسی طرح مہنگائی کے شکار ہوئے ہیں. جو 15-20 ہزار کچن مہینے میں چل رہا تھا اب وہ 40 हजार तक पहुंच चुका है।
अच्छा।
जब हम दालें खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमतों में 20 से 25 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर चीज की कीमत में 15 से 20 रुपए फी आइटम इजाफा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा है आम लोगों के लिए।
सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत मैं आपका एहसान मंद हूँ, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपसे आपके शोबे के हवाले से फिर हम जरूर बात करेंगे। जो फेसबुक पे जिन दोस्तों ने तबसरे किए, हमने उनमें से चंद एक को दावत दी थी कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। इमरान यामीन साहब से मैं बात करना चाहूंगा। इमरान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी
तो हमें बताएं कि महंगाई के बारे में क्या आपकी राय है, महंगाई बढ़ गई है, घट रही है, कैसे हालात हैं इस वक्त, आप कैसा महसूस
करते हैं? सबसे पहले तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रही थी, मतलब मेडिसिन के हवाले से। मैं मतलब एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे 30 से 32 हजार रुपए मतलब पे आ रही है। तो आज से मतलब 4 से 5 महीने पहले हम मतलब घर के सौदे वगैरह लेने जाते थे तो मतलब मैक्सिमम आते थे 5 से 6 हजार रुपए मेरे घर का जो राशन था। मतलब आजकल जो हम लेने जाते हैं वो 10 से 12 हजार रुपए चले गए हैं। मतलब दालें भी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बल्कि मिलता ही नहीं है बाज़फ़ा।
तो आप लोग की तो तनख्वाहें में दूसरों के मुकाबले, देखिए प्राइवेट लोगों की तो सैलरीज जो है वो बाज़ूकात नहीं बढ़ती किसी साल, लेकिन गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के तो पैसे फिर महंगाई के हिसाब से बढ़ जाते होंगे हर साल।
नहीं सर, 10% बढ़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा 1500-2000-1800 रुपए बढ़ती है, और महंगाई बढ़ जाती है 4 से 5 हजार रुपए। वो तो बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है ना हमारी पे में और इसमें हर चीज में महंगाई में। दूसरा जो मेडिसिन जो महंगी हुई है वो तो पहले मेरी अम्मी की मेडिसिन एक लिखी हुई है डॉक्टर साहब ने, वो मतलब वो थ्रो आउट चलती रहती है, वो आती थी पहले 300-400 रुपए की, अब वो आती है 1200-1300 रुपए की। ये तो चलो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कुछ ना कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर है 400 रुपए जिसकी दिहाड़ी चल रही है, वो बंदा कैसे अफोर्ड करेगा ये चीजें।
ठीक इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें वाजिद नईम अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं, आपका कमेंट काफी पॉजिटिव था, आप बताएं महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है, आप सुन भी रहे हैं कि और लोग क्या बातें कर रहे हैं?
जी जी सर, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, और काफी मैडम की बात भी सुनी, यामीन साहब की बात भी सुनी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, इस वजह से इत्तेफाक नहीं करता सर। देखें हमारा मुल्क चल रहा है कर्जे पे, मेरा जहाँ तक इल्म है उसके मुताबिक तकरीबन 93 अरब डॉलर का मकरूज है सऊदी पाकिस्तान।
जी दुरुस्त,
ठीक है
जी।
मैंने कमेंट में भी यही बात की थी कि एक किस्त अदा करनी है मई में, और उसके लिए हमें पैसा तो लाना पड़ेगा ना कहीं से।
जी
ऐसे ही तो नहीं कर्जा अदा हो जाएगा ना 93 अरब डॉलर।
अच्छा तो फिर ये गरीब की जेब से कैसे निकालेंगे?
हल्का फुल्का टैक्स लगेगा इसलिए वहां पे लगा है, चाहे हुक्मरानों ने चोरी किया है या किधर गया, इस बात का मुझे नहीं पता किधर गया वो पैसा, लेकिन आया इसी मुल्क में, आगे किधर गया इस बात का नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है वो कर्जा भी तो उतारना है ना।
तो ये मुझे बताएं कि आप महंगाई से मुतासिर नहीं होते, आपको परेशानी नहीं होती जब चीजें बिल बढ़ते हैं?
मुतासिर जरूर होता है बंदा, लेकिन इतना नहीं होता जितना सौ पाकिस्तान कर्जे की वजह से मुतासर हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे हमारा ज्यादा से ज्यादा महीने का राशन, खुशक राशन की बात करूं मैं अगर, तो 10 से 12 हजार का जाता था, और इंशाल्लाह सुबह में घर दोबारा लेके जाऊंगा, राशन नया महीना शुरू हो गया, तो यही 10 से 12 हजार ही एवरेज है जेब में, 10-12 हजार ही पड़ा हुआ है, ठीक है इसी में ही लेके जाना है। मुमकिन है थोड़ा बहुत उसमें अगर महंगाई की वजह से चीजें महंगी हुई है तो हल्का फुल्का कम कर दूंगा, लेकिन 10-12 की रेंज में ही जाएगा, इतना ज्यादा नहीं हुआ कार के मतलब हम वावेला शुरू कर दें पूरी दुनिया में कि भाई महंगाई हो गई है, तबाही हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं।
ठीक है वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ये दूसरा मौकफ था जो हमें लेना बहुत जरूरी था। जी ठीक है, हमें अली इमरान सैयद साहब ने ज्वाइन किया है, ये बिजनेस रिपोर्टर हैं, जियो टेलीविजन से इनका ताल्लुक है, ज़ाहिर है रिपोर्टर बेहतर जानता है हालात आवाम के भी, और इसके अलावा जो इलिट तबका है उसके भी, और हुकूमत क्या सोच रही है, सियासतदान क्या सोच रहे हैं, इस बारे में भी, तो हमने सोचा कि एक ये वर्जन भी लेना चाहिए। अली बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें बताएं कि ये जो आवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो ये तो हम हमेशा ही सुनते हैं, क्या पिछले 6-8 महीने में जब से पीडीए की गवर्नमेंट आई है कुछ खास ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि आवाम को ज्यादा महसूस हो रही है महंगाई?
जी उसमें एक दो तो इस तरह की बातें थी कि नून लीग की गवर्नमेंट ने जो गैस के प्राइसेस थे वो होल्ड किए हुए थे, गैस के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए थे, और यकीनन वो लोन लेके और दीगर स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसको कंटेन किया हुआ था। तो यकीनन गैस प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके नतीजे में बिजली के भी प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि गैस का एक पोर्शन बिजली भी आपके मुल्क में पैदा कर रहा है। फिर दूसरा ये कि नून लीग की
حکومت میں جو ایل این جی منگوائی گئی وہ ڈالر امپیکٹ کی وجہ سے وہ مہنگی ضروری تھی یقیناً ایل این جی, کیونکہ بجلی ہوتی نہیں تھی, تو بہرحال بجلی کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے روپے کی کوئی وقت نہیں رہے تو پھر اصل معاملات شروع ہوتے ہیں اس امپورٹ اکانومی کے لیے, جو کہ ساری چیز آسانی کے ساتھ امپورٹ کرنے پہ یقین رکھتی ہے اور مجبور کر دی جاتی ہے. لہٰذا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے روپے کی کوئی قدر نہیں ہوگی, آپ کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے, یعنی ایک عام گھر کی اگر مثال لیں تو کتنی آمدن ہے اور کتنا خرچ ہے, یعنی کتنی جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ ہے یعنی آمدن ہے اور کتنا خرچ ہے یعنی یہ کہ امپورٹ آپ کر رہے ہیں, تو جب امپورٹ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر مہینے کے اینڈ میں جو حال عام گھر کا ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا حال پاکستان کا ہو جاتا ہے, اور ہر پانچ پانچ سال بعد یہ جھٹکے پڑتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے لوگ گریز کرتے ہیں, یعنی گراس روٹ لیول پہ جا کے محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں. نیوز روم میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خبر دبا کے رکھ لیں کوئی بریکنگ اور وہ دینے کی ضرورت نہیں کریں جب تک کہ کوئی دوسرا چینل نہ چلا دے, تو اسی طرح کی کم و بیش اسٹریٹجیز جو ہیں وہ معاشی سطح پہ ہو, وزیر تجارت کی سطح پہ ہو, یا یہ کہ جو صنعت و پیداوار ہے جس کو ہر ہر شہر میں جا کے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو جا کے بوسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, اور پھر جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, ہمارا روپیہ قدرے اسٹرانگر ہوگا, تو پھر ہم مہنگائی کا یہ جو پانچ پانچ سال بعد ہر چار سال بعد رونا روتے ہیں وہ قدرے تھم سکتا ہے.
اچھا عمران جی, ایک تو یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ روپے ڈی ویلیو ہو گیا ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ کیسے اچانک ڈالر اتنا زیادہ مہنگا؟ میرے خیال ہے اس گورنمنٹ کے دور میں 30-40 روپے بڑھ چکے ہیں, 30 روپے تو کم از کم ضرور بڑھے, تو یہ یہ اس کا فیصلہ کیسے اور کیوں اس گورنمنٹ نے کیا, جبکہ ابھی اب IMF کے پاس نہیں گئے. آئی ایم ایف اگر یہ شرط لگاتا تو جب اس سے معاہدہ ہو جاتا, وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کو تیار ہوتا, تو تب یہ ڈی ویلیو کیا جا سکتا تھا, یہ کیسے ہو گیا؟
جی بالکل, بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر آن دا بیک آف اٹ کہ آپ جو لون لیتے رہتے ہیں, سی پیک کا بھی بیسیکلی کہی جاتی ہے انویسٹمنٹ, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے یہ لون ہی کہ جس میں آپ کو سوورن گارنٹی بھی ہے اور آپ کو پیمنٹ بھی کرنی ہے, کیونکہ کوئی دنیا میں انویسٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ طے کریں کہ جو 3%, 4% or 7% پہ آپ کو یہ ریٹرن دینا ہے, کوئی انویسٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی, لہٰذا اس کو لون ہی کہا جائے گا. تو جب یہ لون بڑھتے رہے مسلسل اور آسان فارمولا اپنا لیا گیا, بھلے سے 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے فوجی حکومتیں بھی رہی ہوں, آسان طریقہ یہ اپنا لیا گیا کہ لون لے لیا جائے اور پچھلے والے لون کی ادائیگی موجودہ ایزی گوئنگ انداز میں اسٹریٹجی اپناتے ہوئے آپ ادا کر دیں. لیکن اب یہ جو صورتحال پاکستان کی ہے وہ اتنی زیادہ دگرگوں ہو گئی ہے کہ لون حد سے زیادہ ہو گئے ہیں, ایکسپورٹ آپ کر نہیں پا رہے, بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ہاف ایکسپورٹ ہے, بنگلہ دیش کی $44 billion ہے اور ہماری 22 ہے, اب تو لگتا ہے کہ افغانستان سے ہمارا مقابلہ ہوگا جو حال ہے, اور اس کی سسٹمک ایشوز ہیں کہ آپ فیکٹری لگانے جائیں تو 7 مختلف ایجنسیز اور بھتا اور رشوت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو لہٰذا مینوفیکچرنگ بیس آپ کا نہیں بڑھ پایا, فوکس بھی نہیں ہو پایا مختلف حکومتوں کا. اب آپ دیکھیں نا کہ وزیر تجارت سے میری 3 مہینے پہلے بات ہوئی, تو میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھائی جب آپ کے یہاں ایڈیبل آئل پیدا ہو سکتا ہے تو ملیشیا اور انڈونیشیا سے کیوں 3-4 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کے آپ ایڈیبل آئل منگواتے ہیں, یعنی سرسوں اور جو کارن ہے یہ آپ کے یہاں بافر مقدار میں ہوتا ہے, تو اس طرح کی عیاشیاں
تو انہوں نے کیا بتایا پھر؟ کوئی جواز دیا؟
ان کا یہ کہنا تھا کہ میں
ہیلو جی فرمائیں
جی جی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں فوکس نہیں کر پایا ہوں, لیکن یہ کہ میں نے فوکس کرنا ہے اس کے اوپر. تو ہوتا یہی ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر آپ کا بہت ایکسپورٹ کر سکتا ہے, تو جب تک آپ ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھائیں گے یہ شارٹ ٹرم گیپس کی ارینجمنٹس ہوں گی. اب ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ پہلے پیٹرول مشرف دور میں 45 روپے کا تھا, نواز شریف دور میں 65 روپیز پر بھی آیا اور پھر 80 تک گیا, اور اب اور بڑھ گیا ہے, تو عوام اس طرح سے عادی ہو جاتے ہیں. بڑا
جی آپ کے وزیر خزانہ یا یعنی وزارت خزانہ یا اسٹیٹ بینک یا اس طرح کے اگر آپ کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے ان کے حکام سے تو کیا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کوئی حکمت عملی ہے کیا ان کے کوئی ٹائم فریم یا کوئی ٹارگیٹ مقرر انہوں نے کیا ہے کہ اتنے مہینوں میں ہم صورتحال پہ قابو پا لیں گے اتنے عرصے میں ہم عوام کو ریلیف دے سکیں گے کیا ابھی بجٹ آنے والا ہے کیا اس میں کچھ تنخواہیں بڑھیں گی کچھ عوام کو ریلیف ملے گا
جی یہ تو ہمیں بالکل نہیں اس طرح کے ٹارگٹس نظر آتے ادروائز جب کہ منی بجٹ پیش کیا گیا تھا جب یہ ٹارگٹ پیش کیے جاتے ہیں یا یہ کہ جو ابھی بجٹ پیش کیا جائے گا اس طرح کی انفارچونیٹلی نہ یہ کہ نون لیگ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہمیں دیکھنے کو ملی نہ ان کے پاس ہے یہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں اور نہ ہی پچھلی جو مشرف دور کی حکومت تھی کہ کوئی انہوں نے جیسے جونی جو گورنمنٹ کے دور میں یا پہلے ہوتا تھا کہ فائیو ایئر پلان بنائے جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ آپ کس طرح سے اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے میں یا مینوفیکچرنگ بڑھانے میں آپ مختلف سیکٹرز کو یعنی یہ کہ ان کے لیے پالیسیز لاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوتی ہے. دیکھیں مہنگائی حکومت کسی جس طرح سے مختلف پرانے دور میں ڈپٹی کمشنرز وغیرہ کے پاس پاور ہوتی تھی کہ یہ نہیں بیچ سکتے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ بیس کرتا ہے, یہ اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ امپورٹ غیر ضروری کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس ڈالر دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس سال بھی پاکستان کو 9 ارب ڈالر دینے ہیں, ہماری ایکسپورٹ 22 ارب ڈالر کی ہے یعنی آمدن ہماری 22 ارب ڈالر کی ہے, 9 ارب ڈالر ہمارے باہر چلے جائیں گے, 60-55-60 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم چیزیں منگا لیتے ہیں, ہم نیوزی لینڈ کے سیب کھانا پسند کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ مصر کے جو ہے وہ کنو کھانا پسند کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس عیاشی سے جس طرح ہماری قوم چل رہی ہے اس طرح سے معاملات حل نہیں ہو سکتے اور مہنگائی کا جو جن ہے یہ قابو ہو نہیں سکتا, یہ مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ 10 سال سے کم کی کوئی اسٹریٹجی بن نہیں سکتی, 5 سے 10 سال میں کنٹرول میں چیزیں آئیں گی ورنہ نہیں آ سکتی.
ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہماری معلومات میں اتنا قیمتی اضافہ کرنے کے لیے. لیکن وہ نیوزی لینڈ کے سیب اور مصر کے کنو کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو میرا خیال ہے وہ توانائی کا ہے, ایندھن کا ہے کہ ہمارے یہاں پیٹرول باہر سے آتا ہے اسی سے بجلی بنتی ہے اور گیس ہمیں اب ہمارے ملک میں اتنی پیدا نہیں ہو رہی کہ ضروریات پوری ہو سکیں, شاید سب سے بڑا ایکسپورٹ امپورٹ کا بل جو ہے وہ ان دو چیزوں کا ہے. ہمیں رضوان گرمانی صاحب نے جوائن کیا ہے کوٹ ادو سے, صحافی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کوٹ ادو میں کس قدر مہنگائی ہے اور کیا ان کا تبصرہ ہے موجودہ حالات. رضوان
جی مبشر صاحب, جہاں تک مہنگائی جی مبشر بھائی جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو اصل مسئلہ ہے معیشت کا, حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے, مانگے تانگے سے گزارا کر رہے ہیں یہ لوگ, اس وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہے اور معاشی جمود کی وجہ سے کارخانے شارٹ لسٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں, کاروبار رک چکا ہے اور پیسے کا فلو رک چکا ہے. پاکستان میں پہلے ایک کمانے والا 10 کھانے والے ہوتے ہیں, اب وہ ایک بھی گھر بیٹھ چکا ہے تو حالات اتنے خراب ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں. راشن مہنگا ہو چکا ہے, بجلی مہنگی ہو چکی ہے, گیس مہنگی ہو چکی ہے, اس وجہ سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل تر ہو چکا ہے, اوپر سے ادویات بھی مہنگی ہو چکی ہیں, تعلیم پہلے سے مہنگی تھی, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور حکومتی ترجمان کہتے ہیں کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے.
ہاں تو آپ مایوسی نہیں پھیلائیں, مجھے یہ بتائیں آپ کوٹ ادو ہے یہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے, ابھی ہمیں ملتان میں ڈاکٹر زرینہ اشرف سے ہی بات کی, خود میں خانے وال کا علاقہ میں رہ چکا ہوں, تو یہ سب جو ہے یہ تو کافی زرعی علاقہ ہے اور زراعت پہ تو ویسا ٹیکس نہیں ہے جیسے تنخواہ دار طبقے پر ہوتا ہے, تو یہاں کے لوگ کیا خوشحال ہیں اور کیا وہ مہنگائی کو اسی طرح محسوس کریں جیسے ایک مزدور یا ذمہ دار کاشتکار یہ خوشحال ہوں.
جی مبشر بھائی دیکھیں پنجاب میں ویسے بھی پہلے بہت محرومیاں کا رونا روتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ جو خط غربت نیچے رہتے ہیں نا لوگ وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ زرعی ملک ہے تو ہمارے زرعی اجناس کو عالمی منڈی تک کتنی رسائی ہے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اب دیکھیں کسان کو ہم شوگر مل کے نظر میں ڈال چکے ہیں, دیگر فصلات کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ حکومت کسانوں کو سبسڈی دیتی نہیں ہے. ملتان میں ہمارے آم تھے بہت مشہور تھے, جاپان تک جاتے تھے آپ کو پتہ ہے, اب ملتان میں آموں کے بغات کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور وہاں اس کی جگہ انہوں نے کالونیاں بنانا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ایران جاپان اور ناروے جیسے ممالک جنہوں نے پاکستان کی سبزیوں اور پھلوں پر اپنا اعتماد کھو دیا ہے انہیں اپنا مال خریدنے پر کون راضی کرے گا, اور جو زرعی اصلاحات ہیں ایمرجنسی اصلاحات ہیں وہ کون لے گا, یہ چیز دیکھنے کی ہے نا. اب ان حالات میں جب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کسان اس حالت میں کیا کر سکتے ہیں آپ کو سوچیں.
ٹھیک ہے رضوان, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمیں جنوبی پنجاب کا حال بتانے کے لیے. ہم اب بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے. دراصل ان سے کچھ دیر پہلے میں نے گفتگو کی تھی اور ان سے وہ گفتگو جو ہماری ریکارڈ ہوئی تھی اور جو سوال جواب تھے ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ماہرین معاشیات سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور وجوہات جانیں گے اس مہنگائی کی. تو مفتاح اسماعیل صاحب سے میں نے پہلا سوال کیا کہ لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, آج کل لوگ زیادہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیں جو مارچ کے نمبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آئے ہیں اس کے مطابق 9.5% ایئر آن ایئر انفلیشن ہوا, یعنی کہ گزشتہ مارچ 18 اور مارچ 19 کے درمیان تقریباً 9.5% جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جو سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ فوڈ کے اندر ہوا ہے, پیریشبل فوڈ میں ٹماٹر, پیاز, مرغی وغیرہ, اس میں صرف فروری سے مارچ کے اندر 3.5% کا امپیکٹ آ گیا ہے مہنگائی کا. تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے, اور اس سے نہ صرف پاکستان کا کور انفلیشن بڑھ رہا ہے بلکہ فوڈ انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے, تو جس سے غریب طبقے کو بھی تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے, اس لیے لوگوں کی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے.
تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ موجودہ حکومت کے دور میں زیادہ مہنگائی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں پہلا, سب سے پہلا جو قدم تھا وہ تو ڈیویلیویشن کا تھا. ہم جب گئے تھے تو 115 تھا ڈالر کا ریٹ, آج 143 ہے. تو یہ جو 25-30% بڑھا ایک سال میں تقریباً, تو اس سے آبویسلی امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئیں. لیکن اس سے عموماً جو, کیونکہ پاکستان خود کفیل ہے خوراک میں, کھانے پینے کی چیزوں میں, تو اس سے فوڈ اتنا مہنگا نہیں ہوتا ڈالر سے بڑھنے سے. لیکن ساتھ ساتھ پھر اسٹیٹ بینک سے جو قرض لیا ہے حکومت نے, اسٹیٹ بینک سے قرض دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ نوٹیں چھاپی گئیں, منی سپلائی اتنی تیزی سے بڑھائی ہے, تو اس کی مہنگائی کا اثر جو ہے وہ یہ ہے. اشیاء خود نوش بڑی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بڑی. اور جو تیسرا وہ یہ کہ ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہے, ورسٹ چیز ہوتی ہے, سب سے بری چیز ہوتی ہے انفلیشن ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہے, انفلیشنری ایکسپیکٹیشن. تو جب سب دکاندار اور سب خوردہ فروش اور تھوک فروش یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھ جائیں گی, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرائسز مہنگی بکیں. پھر ایک ایکسپیکٹیشن مارکیٹ میں آ جاتی ہے, فیکٹری والے بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, تو سب وہ مہنگی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وشیس سائیکل میں ہم پھنس جاتے ہیں. اللہ نہ کرے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس سائیکل میں آ چکے ہیں.
اچھا, تو کیا پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے بھی مجموعی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟
گیس کی قیمتوں میں تو کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے, 140% تک انہوں نے اضافہ کیا ہے. اور جب انہوں نے حکومت نے اضافہ کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ جو اوسطن طبقے کے لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کو تو ہم 10% تک گیس بڑھے گی. لیکن سچی بات ہے کہ جب ہمارے بل آئے تو جس کا 10,000 روپے کا بل پچھلے سال آیا تھا, ان کا بل اب 30,000 روپے کا آیا. اور کیونکہ بل ہم لوگوں کے پاس عموماً محفوظ ہوتے ہیں تو وہ نظر آ جاتی ہے بات. تو بہت سارے گھر کا بجٹ جو ہے اس سے آؤٹ ہو گیا گیس کے بلوں سے, خاص طور پر سردیوں میں جو شمالی علاقے ہیں اس میں. جو بجلی ہے وہ آج میرے خیال سے پھر پڑے گی. بجلی بڑھنے کا ایک بڑا سبب تو یہی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور جب فیول مہنگا ہو رہا ہے ڈیویلیویشن کی وجہ سے, تو اس سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. لیکن آلسو دسمبر کے ماہ کے اندر انہوں نے کچھ ایل این جی کے جو ٹینکرز تھے وہ واپس بھجوا دیے تھے, اور اس کی جگہ مہنگی فرنس آئل استعمال کری جو کہ انفیشنٹ بھی ہوتی ہے, تو بجلی اور مہنگی بھی بنائی گئی ہے.
اچھا, وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اب دو ہی راستے بچے ہیں, ملک دیوالیہ ہو جائے یا آئی ایم ایف کے پاس جائے. کیا واقعی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے؟
بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, کوئی دیوالیہ کہہ رہا ہے, کوئی کنگال کہہ رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ملک کے وزراؤں کو. اور اس لیے بھی نہیں کہ یہ کوئی جھوٹ ہے, یہ غلط بات بھی ہے. پاکستان بالکل دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے, ایک مضبوط ملک ہے, مضبوط اکانومی ہے, دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے, ایسا کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت حکومت کے فائنینسنگ کے اندر کچھ مسئلے ہیں, لیکن وہ سلجھ جائیں گے. آئی ایم ایف کے پاس یہ جا رہے ہیں, مطلب یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس. ایک سال سے جو نہیں گئے ہیں اس سے جو ہے وہ بے یقینی پیدا ہوئی ہے, انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے. تو وہ ختم کریں اور آپ آئی ایم ایف سے سائن کر لیں. اور سچی بات یہ کہ جو دوائی آئی ایم ایف آپ کو پلاتا وہ تو آپ نے آلریڈی پی چکے ہیں, اس سے زیادہ پی چکے ہیں آپ. تو آئی ایم ایف تو پچھلے سال 125 کی بات کر رہا تھا, آپ کو آج 145 پہ کھڑے ہوئے ہیں, 143 پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں سود کے شرح ہے وہ بھی بڑی بڑھا لی ہے, 11.5% ہو گئی ہے. تو اب اور مزید کیا آئی ایم ایف بھی کیا آپ کو دوا دے گا کڑی. تو بہرحال مطلب میرے خیال سے آئی ایم ایف کی طرف چلے ہی جانا چاہیے, کیونکہ آپ جانا تو تھا ہی, آپ ایک سال تک جو ڈیلے کر دیا اس کے اندر 7-8 ارب ڈالر جو آپ نے دوسرے ممالک سے, سعودی عرب, چین, یو اے وغیرہ سے جو آپ نے قرض دیے تھے وہ آپ نے گوا دیے مارکیٹ میں.
اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایف اے ٹی ایف سے گرین سگنل نہیں ملے گا آئی ایم ایف قرضہ منظور نہیں کرے گا.
میرا دونوں آئی ایم ایف سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے اور فیٹ ایف والوں سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی لنک ہوتی ہے فیٹ ایف اور آئی ایم ایف کے اندر. پاکستان اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا جس میں فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں بھی رہ چکا ہے اور بلیک لسٹ میں بھی رہ چکا ہے, اور فیٹ ایف کے جو کام ہے وہ پاکستان کام کر رہا ہے فیٹ ایف کے ساتھ, کوآپریٹ کر رہا ہے, تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آئی تھنک فیٹ ایف انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن پاکستان کام کر رہا ہے, تو میرے خیال سے ان دونوں کو لنک نہ ہونا چاہیے نہ ہے.
بہت شکریہ, ہم شکر گزار ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے جنہوں نے وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے جو ہمارے موضوع سے کے حوالے سے تھے. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور انہوں نے جو تین بنیادی باتیں کی وہ یہ تھیں کہ نمبر ایک ایندھن کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, نمبر دو کہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. ایک بات انہوں نے اور ہمیں یہ بتائی کہ روپے چھاپے جا رہے ہیں بہت زیادہ, حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ بہت زیادہ لے لیا ہے, اس کی وجہ سے نوٹ چھاپنے پڑے ہیں, وہ نوٹ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو افراط زر ہو جاتا ہے, یعنی روپیہ یا زر یا کرنسی اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں, تو جو چیزیں لوگوں نے خریدنی ہوتی ہیں وہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, روپیہ سستا ہو جاتا ہے, ان چیزوں وہ چیزیں مہنگی ہوئی تھیں تو مہنگائی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں معاملات حکومت کی نظر میں بھی ہوں گے, ہم گورنمنٹ کا ورژن جاننے کی کوشش کریں گے اور ماہرین معاشیات سے بات کریں گے, لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک سامعین, ہم بات کر رہے ہیں ملک میں مہنگائی پر اور اس کی مختلف وجوہات پر. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کے گفتگو آپ کو سنوائی جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک میں مہنگائی کی تین بڑی وجوہات کیا ہیں. ہم اسی بارے میں بات کریں گے ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب سے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مزمل صاحب, آپ کے خیال میں مہنگائی جو ہے اس کا شور زیادہ مچایا جا رہا ہے یا واقعی مہنگائی اب عوام کو بہت زیادہ اس وقت محسوس ہو رہی ہے؟
دیکھیں, شور زیادہ مچایا جا رہا ہے اور لازمی سی بات ہے, فرق ہے, اور اس فرق کی جو بنیادی وجہ پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھی جب ہماری کشیدگی ہوئی بھارت سے, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹماٹر اور کچھ سبزیاں بھارت سے آ رہی تھی تو ان کی نرخ اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پھر ایک 19 فروری کو ایس آر او نکالا تھا گورنمنٹ نے کہ جتنا بھی جو باہر سے امپورٹڈ فوڈ آتا تھا اب اس میں قانون چینج کر دیا انہوں نے کہ ہر چیز کی اب اردو میں پیکنگ میں لکھا ہو, تو اس کی وجہ سے کنٹینر کی کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء شارٹیجز ہو گئی تھی, اب وہ مسئلہ کل گورنمنٹ نے حل کیا. اور تیسرا یہ تھا, ایک اکنامک سٹم میں بات کی جاتی ہے لو بیس افیکٹ. پچھلے دنوں میں یا مہینوں میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کافی لو بیس تھا, تو جب یہ ڈی ویلیویشن ہوا اور شرح سود بڑھی تو اس کی وجہ سے جو پرائسز میں چینج آیا, تو یہ جو 9% جو دکھ رہا ہے وہ اس وجہ سے دکھ رہا ہے کہ وہ وہ لو بیس افیکٹ تھا. تو وہ لو بیس افیکٹ کی وجہ سے جو ہے یہ پرائسز جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ انفلیشن 9.5% چلی گئی. حالانکہ ہم 8 مہینے کی ایوریج لیں تو وہ جو 8 مہینے کی ایوریج آ رہی ہے 9 مہینے کی بلکہ وہ 6.8% ہے ابھی. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ اس طرح بھی لے کے جاتا ہوں کہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ٹرانزیشن بھی ہمیشہ مہنگائی ہوتی ہے, کیونکہ پچھلی حکومت الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے سارے کام کرتی ہے. تو جب مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی تو اس وقت 11.5% اوسط انفلیشن تھی, اور پیپلز پارٹی جس سال آئی تھی 2008-09 میں تو اس وقت جو ہے وہ 17% میں جائے گی. تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے, جب بھی حکومت آتی ہے ٹرانزیشن کے بعد نئی حکومت آتی ہے تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پرائسز جو ہے تھوڑی بہت جو ہے بڑھ جاتی ہے.
اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی حکومت کے بس میں نہیں ہوتی ہیں, مثلا عالمی قیمت اگر پیٹرول کی بڑھ رہی ہے, تیل کی بڑھ رہی ہے, تو پھر یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ڈالر کی قیمت ہے اس پہ تو کچھ روک لگایا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے سے پہلے ہی جو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, یہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی یا اس کو روکا جا سکتا تھا کسی طریقے سے؟
دیکھیں, روکا तो जा सकता था और रोकने की जो पांच साल में जो एक कोशिश की तो उसका सारा का सारा जिसे कहते हैं बुखार जो है वो एकदम निकल जाता। तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि एक चीज को आप जबरदस्ती रोके। पानी को जितने भी आप बंद लगा लें, जब वो जोर मारेगा तो बंद तोड़ देता है। तो ये जो है हमारी पिछली हुकूमत ने जो है वो एक तरीके से बंद लगाने की कोशिश की थी और उन्होंने क्रिस्टल स्पेस क्रिएट की थी कि महंगाई किसी तरीके से नीचे लेकर आए और वो शरह सूद से पैसा कम से कम उतारे और वो पैसा जो है वो हम जो है डेवलपमेंट फंड में लगाए। तो वो जो डेवलपमेंट फंड में हमने पैसा लगाया तो उससे हमारा इम्पोर्ट बिल जो है कई गुना बढ़ गया। तो वो भी जो है हमें बैक फायर करके स्ट्राइक। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें बैलेंस करके चलना चाहिए था। वो पांच साल में ठीक है, अगर वो साल में हमारी औसतन 5% जो है रुपए की कदर गिरनी चाहिए थी तो वो नहीं गिराना चाह रहे थे, तो एक एक दो दो फीसद गिराते रहते हैं। उससे कम से कम हमारी बरामदात भी बढ़ जाती और जो रिजर्व जो इन्होंने डिप्लीट किया फॉरेन एक्सचेंज खर्च किया करेंसी को डिफेंड करने के लिए वो आज हमारे पास पड़ा होता तो हमें जो है इस तरह IMF और रिजर्व ना जाना पड़ता। तो खैर सारी इकोनॉमिक्स की खेल है
जी। अब मुझे ये बताएं, हमारे अभी रिपोर्टर ये बता रहे थे, हमारे एक दोस्त रिपोर्टर, के इस साल हमें $9 अरब कर्जे के किस्तों की मद में वापस करना है। तो अब ये बताएं, बजट आएगा 2 महीने बाद, बल्कि अगले महीने ही असद उमर साहब ने कहा है कि मई के एंड में वो अनाउंस करेंगे, तो फिर क्या आवाम को कोई रिलीफ की उम्मीद होगी या अभी ये साल सख्त ही गुजरेगा?
देखें ये साल तो गुजर गया ना, 2000 जून तो सामने
जी,
2019 का जो अगले साल के पहले 6 महीने जो होंगे वो हम देखेंगे कि वो जो है अब जो इम्पैक्ट रहते थे ना करेंसी डीवैल्यूएशन महंगाई का, वो सब सामने आ गई, दिल्ली पहले से बाहर आ चुकी है, थोड़ा बहुत और होगा उसके बाद हम देखेंगे कि ठहर जाएगी कीमतें। और फिर जो है 6-8 महीने बाद हम देखेंगे कि फिर हुकूमत के पास जब गुंजाइश बनेगी तो वो रोजगार के मौके और ये वो सारी चीजें कीमतें नीचे नहीं आएंगी, आगे आमदनी के जराये फिर जो है ना बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को आसानी से जो है वो खरीदो फरोख कर सके चीजें जिस तरह वो पहले कर पाते थे।
और डॉलर की कीमत के बारे में आपकी क्या पेशगोई है, क्या ये मजीद ऐसी कीमत बढ़ेगी 2019 के आखिर तक कहां तक पहुंच सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं ये 180 तक भी जाएगा।
लेकिन कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं,
स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या
है पाकिस्तान की औसतन 4-5% जो है करेंसी डिवैल्यू होती है
जी।
जब तक हमारी बरामदात कम है और बरामदात ज्यादा है तो हमें जो है साल हर साल जो 4-5% ग्रेजुअली अपनी करेंसी को गिराना चाहिए।
अच्छा, ये फैसला खुद ही कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, इम्पोर्ट कुछ कम होती है, क्या ये बजट में कोशिश करनी चाहिए कि बजट के इम्पोर्ट्स कम की जाएं, टैक्स लगाए जाएं?
इन्होंने देखें टैक्सेस लगा के अभी ये जो खसारे को कम करने की कोशिश की है, एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी, इम्पोर्ट को ही कम किया
जी।
तो आगे आने वाले दिनों में अब हम इम्पोर्ट्स को इतना तो नहीं कम कर सकते कि मुल्क बंद कर दें
जी।
ज्यादा से ज्यादा अभी देखें 30% इम्पोर्ट हमारी गिर गई है, ज्यादा से ज्यादा और जो है 5-10% गिर सकती है, ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है। और फिर आलमी मार्केट में जो है तेल की कीमतें जो है ना वो भी बड़ी डिपेंड करती है हमारे इम्पोर्ट बिल पे ना।
ठीक है मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आपसे बात करके हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है और मुस्बत बातें की हैं आपने, वरना ज़्यादातर लोग तो मनफी इशारे ही दिखा रहे हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आम आवाम जो महंगाई से परेशान है उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फेसबुक पर जिन दोस्तों ने इजहार ख्याल किया, मैं कुछ दोस्तों के कॉमेंट पढ़ देता हूँ, हमने फेसबुक पर सवाल किया था कि क्या आप महंगाई से परेशान हैं, कौन सी अशिया की कीमतों में इजाफा आपकी मुश्किलात बढ़ाता है, पेट्रोल, बिजली, गैस या खाने पीने का सामान। इस पर बहुत से दोस्तों ने कमेंट किए हैं। अली हसन ने लिखा कि दवाएं बहुत महंगी हुई हैं, ये जुल्म है, इस बारे में डॉक्टर ज़रीना अशरफ ने भी बताया। जमील रजा ने लिखा कि अगर आवाम 25 साल पहले महंगाई का रोना रोते और एहतजाज करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, 25 साल पहले तो शायद आज जैसी महंगाई नहीं होगी। सैयद शकील रिजवी ने लिखा कि महंगाई पहली बार नहीं हुई, हर नई हुकूमत के आने के बाद बजट से पहले ये तोहफा मिलता है। गालिबन मुजम्मिल असलम भी यही बात कर रहे थे। जुल्फ़िकार दीवाल ने लिखा कि महंगाई बहुत है और रमज़ान भी आने वाला है, क्या होगा, अल्लाह खैर करे जनाब। रहीम दाद ने लिखा कि हुक्मरान इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, ज़ाहिर है इसमें तो कोई नई बात नहीं है, सब यही कहते हैं। शाहिद हसन ने लिखा कि बिजली, गैस, पेट्रोल समेत तमाम अशिया महंगी हैं। अतर अब्बास ने लिखा कि हुकूमत ने हर शय महंगी कर दी है और अपोजिशन को अपना रोना रोने से फुर्सत नहीं, आवाम के बुनियादी मसाइल कौन हल करे। खालिद सुलहरी ने लिखा कि जब से होश संभाला है यही सुनते आए हैं कि महंगाई है, یہ تو درست بات ہے. احمد آفریدی نے لکھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس حکومت کو کام کرنے دیا جائے. جناب کون روکے گا اسے؟ محمد خالد خان نے لکھا کہ ہر چیز 35 سے 45% تک مہنگی ہوئی ہے, جون تک مزید 5-10% قیمتیں بڑھ جائیں گی, چھوٹے سرکاری ملازم اور دہاڑی دار مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. سید علی شاہ نے لکھا کہ پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, حکومت کو ان کے نرخوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل, لیکن فی الحال تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے یا نہیں. حافظ عبدالعلی نے لکھا کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ ملک میں مہنگائی آئے تو سمجھ جائیں کہ حکمران چور ہیں, انہوں نے دوسروں کے بارے میں کہا تھا. ارشاد خان برقی نے لکھا کہ پیٹرول 1,000 روپے لیٹر ہو جائے تب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ یہی اسپرٹ چاہیے. محمد اسماعیل نے لکھا کہ مہنگائی کی وجہ ڈالر اور پیٹرول کا مہنگا ہونا ہے, جس کا تعلق امریکہ سے ہے. ہاں, ڈالر کا تعلق تو ہو سکتا ہے, لیکن پیٹرول کا تعلق تو شاید عرب ملکوں سے. ہمیں ممتاز ماہر معاشیات اے بی شاہی صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. شاہی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت اور کے باوجود ہمیں ہمارے لیے وقت نکالا ہے. مہنگائی کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کے فیگر تھیں کہ 9.4% انفلیشن تھی مارچ میں اور یہ ہائیسٹ ہے ان 5 years. عوام بہت پریشان ہے, لیکن عوام کے بارے میں تو بہت سے لوگ یہ سیاسی رہنما کہہ دیتے ہیں کہ عوام تو ہمیشہ ہی روتے رہتے ہیں, عوام ہمیشہ ہی مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی, لیکن اب یہ فیگرز بھی ہیں تو اب ہمیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ مہنگائی اچانک ایسی کیسے بڑھ گئی, جبکہ 6-8 مہینے پہلے شاید 3 point something تھی, تو یہ کیا واقعہ رونما ہوا؟
اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں جو اس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, اس دور میں جس چیز پر زیادہ غور نہیں کیا گیا, ایمفیسس نہیں کی گئی اور نہ اٹینشن پہ کی گئی, وہ تھا کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم جو بیلنس آف ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ بنتا ہے اس کو ہم کم کرتے چلے جاتے, جس کے نتیجے میں ہمیں اس وقت ڈالرز کی ضرورت نہ پڑتی جو اب ہمیں پڑ رہی ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ بجائے ایکسپورٹ بڑھانے کے ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے صرف ایکسٹرنل بوروئنگ کو استعمال کیا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ سیکٹر ڈیکلائن کرتا گیا اور امپورٹس پہ حد یہ ہے کہ کنزیومر آئٹمس کی امپورٹس تک کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھتی چلی گئی. اچھا, اب چونکہ کنزیومر گڈس کی سیکٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر پائے جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہوا ہے, لہذا کنزیومر گڈس کی امپورٹس بھی ہو رہی ہیں. اب اس وقت جبکہ ڈالر کا ڈیپریسیشن پاکستان کا بہت تیزی سے ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز جو امپورٹ کی جا رہی ہے کنزیومر گڈس کی بھی, اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں کنزیومر کے لیے عام ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی. مثلاً آپ حیران ہوں گے کہ دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈیوس نہیں ہوئی.
اچھا,
اسی طریقے سے جی اسی طریقے سے کوکنگ آئل کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایکسپینڈ کرتے اس سیکٹر کو جس جو جو بیسک را مٹیریل پیدا کرتا ہے کوکنگ آئل کے لیے, وہ ہم نے نہیں کیا, اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کنزیومر انفلیشن جو ہے وہ واقعی بہت اوپر جا چکی ہے, لیکن یہ اوور نائٹ بات نہیں ہے. اوور نائٹ صرف ایک ہی چیز ہوئی ہے کہ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے تیزی سے.
جی,
اور وہ اس لیے ڈیپریشیٹ ہوا ہے کہ ہم کو بورو کرنا پڑا, اس لیے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو انسٹالمنٹس ڈیو ہو گئی تھی ان کے پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس ریزرو نہیں تھے,
تو اب
اور نہ امپورٹ کو فائنینس کرنے کے لیے آپ پاس ریزرو تھے.
تو پھر اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ اس سال ہمیں علی عمران سید ہمارے رپورٹر دوست انہوں نے بتایا کہ اس سال 9 ارب ڈالر کی قسطیں ابھی دینی ہیں قرضے کی.
جی ہاں بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے.
تو پھر یہ کیسے ہم ادا کریں گے؟
8.56 کے قریب ہے, 9 کے قریب ہے. جی ہاں اتنا ہی ہے. جی,
تو یہ پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اب دو ہی آپشن ہے کہ یا تو ملک دیوالیہ ہو جائے یا پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کا تو آپشن ہمارا ہو سکتا ہے, پیسہ دینا نہ دینا تو اس کا آپشن ہے, تو پھر کیا ہوگا؟
خیر وہ ان کو میرے خیال سے اس قسم کا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا دیوالیہ کا لفظ, کیونکہ یہ بہت بہتر چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے کہ آئی ایم ایف سے جو آپ بوروئنگ کریں گے وہ 3 سال کی ہوگی, جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر پریشر ری پیمنٹ کا بہت تیزی سے نہیں آئے گا. اور اس 3 سال کے عرصے کے اندر جو کوششیں حکومت کر رہی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو امپروو کرنے کی, وہ پھر اپنا امپیکٹ اس کا آ جائے گا. یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایکسپورٹس بڑی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں, 1.8%, اور امپورٹس میں گھٹائی جو آئی ہے, کمی جو آئی ہے وہ تقریباً 2.4% کی ہے. دیٹس ناٹ انف.
جی
تو یہ ٹرینڈ بہرحال صحیح ہے, اگر یہ ٹرینڈ اگلے 3 سال میں امپروو کرتا ہے تو پھر پاکستان کی معاشی پرابلمس جو ہیں اس میں کمی آئے گی.
اچھا یہ ہم نے مفتا اسماعیل صاحب سے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے گرین سگنل نہیں ملے گا تو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا, تو انہوں نے تو اسے رول آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ میں بھی اگر پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا نام ہوتا ہے تو آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کچھ ریلیشن تو بنتا ہے کیونکہ انہیں بھی اعتراض ہے, بعض اسی طرح کے اعتراضات ہیں جو جیسے آئی ایم ایف کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی لنک ہے یا نہیں؟
دیکھیے جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو اس کا تعلق ہے ٹیررزم سے
جی,
اور ایک ہے دوسرا جو ہے فائنینشیل کرپشن سے تعلق ہے اس کا
جی.
جہاں تک فائنینشیل کرپشن کا تعلق ہے اس میں تو پاکستان اس وقت مطلب حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ وہی بنا ہوا ہے کہ وہ فائنینشیل کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور جو کچھ کوششیں کر رہی ہے اس میں تو ایف اے ٹی ایف اس کا پازیٹیو ویو لے گا. باقی رہ جاتا ہے ٹیررزم فائنینسنگ کا. ٹیررزم فائنینسنگ کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت اس معاملے میں تیزی سے کام کرنا چاہتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ ابھی تک اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوئی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو.
اچھا تو اس کے اثرات پھر ہم یعنی ساری قوم کو بھگتنے پڑیں گے.
جی
تو اب حکومت کے پاس کیا لائن آف ایکشن ہے اگر آپ سے یہ مشورہ گورنمنٹ لے کے اب حالات سنبھالنے, یعنی بالکل جو بظاہر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بے قابو ہو چکے ہیں, تو اب ہمیں بس وہ سولوشن بتائیں کہ کوئی سولوشن ہے اس سال, یعنی اب بجٹ آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, کچھ عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہوگی یا ہوپ لیس ہو کے بیٹھ جائیں؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے تمام وزراء کو سارا فوکس معیشت کے اوپر رکھنا چاہیے, اور جو سیاسی جو صورتحال ہے مطلب اپنا وقت اس پہ ضائع نہ کریں کہ اپوزیشن پارٹیز کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کا جواب دیں. ان کو سارا کا سارا فوکس اپنا جو ہے وہ اکنامک افیئرس پہ رکھنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں سسٹمز کے اندر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کو جتنی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے, تاکہ کم سے کم وقت میں پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے.
ٹھیک ہے,
یہ میرے نزدیک سے ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل انفائٹنگ نہیں ہونے چاہیے.
اور ایک آخری سوال اور بالکل مختصر سا, کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے ڈالر دسمبر تک کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے, کیا ہم اسے اور بڑھتا ہوا دیکھیں گے, روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوگا, یا بس اب یہ جہاں پہ آ گیا یہیں رک جائے گا؟
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا ڈیویلیوشن اور ہوگا, اور غالباً یہ 146-147 پر ڈالر پہ جا کے ہو سکتا ہے اس سے ذرا اور اوپر چلا جائے.
ٹھیک, بہت شکریہ ای بی شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت قیمتی ہے آپ کی رائے اور بہت قیمتی تھا آپ کا وقت جو آپ نے ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ. ہمیں دنیا نیوز کے بزنس ایڈیٹر حارث ضمیر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. حارث بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج ہم نے پروگرام کیا ہے مہنگائی پر, انفلیشن پر, جس کے نمبرز تو آپ جانتے ہیں 9.4 پاکستان بیورو اسٹیٹس نے دیے, لیکن عوام بھی بہت پریشان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو آپ کا عوام سے بھی رابطہ ہے اور حکام سے بھی رابطہ ہے, تو ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟
جی جیسے بالکل آپ نے صحیح سنایا, جو 9.4% ہے تو 5 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس سے پہلے جو تھی مہنگائی کی شرح 2014 اپریل میں دیکھی گئی تھی. سب سے بڑی وجہ جیسے اے بی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, ڈالر جو ہے پچھلے 2017 سے اب تک 33% جو ہے وہ بڑھ چکا, یعنی کہ 33% کے قریب
ہمارا پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہو چکا ہے. اور ساری کی ساری جو درآمدات ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہو, سوئی ہو, یوڈیبل آئل ہو, چائے ہو, تو سب کی سب جو ہے وہ درآمد کی جاتی ہے. جب درآمد کی جائیں گی اور ڈالر جو پہلے 105 روپے کا تھا اور ایک ڈالر کے لیے آپ کو 105 روپے خرچ کرنے پڑتے تھے, آج وہی ایک ڈالر کے اوپر ہم کو 141 روپے خرچ کرنے. اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں, گیس پرائسز بڑھ گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی پرائسز بڑھ گئے ہیں, اب تو میڈیسن پرائسز بھی بڑھ گئے ہیں. ہم نے جو بات چیت کی مختلف ہسپتال کے پاس گئے, وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, تو اس نے یہی کہ جو پرائسز ہفتے بھر پہلے 100-150 روپے کی ملتی تھی, وہ اب شوگر یا بلڈ پریشر کی دوائیاں جو ہیں 300-250-350 کی ہو گئی ہیں. تو جس سے ہم بہت آسانی سے تو نہیں, بہت تکلیف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے ایک عام عوام کی مہنگائی کی وجہ سے.
اچھا, حکومت کے پاس کوئی لائن آف ایکشن تو ہونا چاہیے تھا. اسد عمر صاحب ظاہر ہے جہاں دیدہ آدمی ہیں اور وہ ان کے کریئر میں ان کے سی وی پہ بہت سی کامیابیاں ہیں, تو کچھ ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں کہ عوام کو فوری طور پر ریلیف دے سکیں؟ مثلا کچھ اداروں کی نجکاری کر دیں تاکہ پیسہ آئے, کچھ انویسٹمنٹ باہر سے لے کر آئیں, کوئی طریقہ تو ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام کو فوری طور پر کچھ ریلیف محسوس ہو.
سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ نشکاری کی گئے, کچھ کیے گئے, لیکن جب آپ یہ ہماری بدقسمتی اور آپ بھی نیوز سے واقف رہی, آپ کی قریب رہے ہیں نیوز سے, کہ پچھلے 15 سال کے اندر جتنی بھی ہماری جمہوری حکومت آئی ہے انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جو پریویس حکومت ہے اس کو برا بھلا کہنا ہے کہ اس نے ڈیٹ ٹریپ میں ڈال دیا, اس نے ہمیں قرضوں کے بوجھ میں چھوڑ گئی ہے, تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل یا ایک وڈیرا یا ایک چودھری سرکل سے آئی ہے, تو وہ ایسا کرتی ہے. ان سے ہمیں امید تھی, ہم سب کو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایم بی اینز ہیں, سی اوز ہیں, بڑی بڑی ایسوسیشن کے صدور رہ چکے ہیں. پاکستان بزنس کاؤنسل کے ابھی بھی اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ہم اٹینڈ کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے جو فاؤنڈر ممبرز ہیں اس میں سے وہ ہیں, لیکن وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اسارڈار یہ ڈیلیما چھوڑ کے گئے, اسارڈار یہ ڈیٹ ٹریپ چھوڑ کے گئے, تو وہ کرائسس سے اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اب جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور وہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹری تھا, تو کہتے تھے کہ حکومت جو ہے نواز شریف کی وہ پاکستان اسٹیل مل کا خیال نہیں کر رہی. پچھلے 8 مہینے ہو گئے ہیں, انہوں نے پاکستان اسٹیل کے اوپر ایک جو ہے نا ذرہ یا ایک چیز بھی رہیں گی نہیں, وہ مسلسل خسارے رہے ہیں. اور تقریباً یہ سمجھیے کہ ابھی بھی جو ہے وہ 460 ارب کا خسارہ تھا, تو وہ اب بڑھ کے 490 ارب ہو گیا, مطلب ان لاسٹ 8 منتھ تقریباً 30 ارب کا خسارہ پاکستان اسٹیل کا مزید بڑھ گیا ہے. باتیں کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, لیکن ہمیں سامنے جو ہے نا عملی طور پہ اور فزیکل طور پہ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی, صرف الزام دے رہے نا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا فلاں آدمی, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا کوشچن مارک ہے.
اچھا حاری صاحب, یہ جو سابق حکومت تھی, نواز شریف خود بھی صنعت کار تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں جو خاص طور پہ تاجر اور صنعت کار تھے وہ ان کے بہت حامی تھے اور ان کی پالیسیوں میں شاید مشورہ بھی دیتے ہوں گے لیکن ان کی پالیسیوں سے خوش بھی تھے, تو اب موجودہ جو ہماری چیمبر ہے اور جو صنعت کار ہیں, تاجر طبقہ ہے, اس کی کیا رائے ہے جو موجودہ صورتحال سے؟ کیا کاروبار مندہ ہے یا کاروبار صحیح چل رہا ہے ان کا؟
جی بالکل, کاروبار مندہ ہے بلکہ سست روی کا شکار ہے, کیونکہ انہوں نے جو آتے کے ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ دیے نا کہ ہم جو ہے جتنے بھی تاجر برادری اگر انہوں نے غلط کام کی ہے اس کے اوپر ریٹ کریں گے. تاجر جتنا بھی ہوتا ہے, میرے خیال میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, دنیا بھر کا جو تاجر ہوگا نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اوپر نیچے چیزیں ضرور کرتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ تاجر کو کانفیڈینس ملے, تاجر کو پہلے نہیں ڈرائیں کہ اس کو ایف بی آر ریٹ کر دے گا, ہاں یا ایف آئی اے ریٹ کر دے گی, ہاں یا آپ اس کو پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس جو بائی کی گئی ہے یا سیل کیا گیا ہے اس کے کلائنٹس کون ہیں, تو اس سے تاجر گھبرا جاتا ہے. تاجر چاہتا ہے کہ وہ ملے, ان کے مسائل حل ہو. ہمیشہ ہم نے پچھلے 25 سال میں جتنی دفعہ بھی دیکھا, تاجر کو ہمیشہ پرابلم ہی رہتی, وہ ہمیشہ ڈیمانڈ ہی کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک والی بات کریں, لوگوں سے ملتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ادھوری چھوڑی ہوئی ہیں, جس کا انتظار جو ہے تاجر برادری, اسٹاک مارکیٹ ایون یہ کہ ابھی ہم نے ٹرانسپورٹر سے بات کی, جو ٹرانسپورٹر بھی گئے وہ کہہ رہے کہ کام مندا ہے, اس لیے کہ جو نقل و حمل ہے آمد و رفت جو ہے پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا سامان جو ہے وہ جا نہیں رہا, سلو ہو گیا ہے, جو پہلے ہفتے دس دن میں جاتی تھی چیزیں وہ 30 دن میں جا رہی ہے.
اوکے بہت شکریہ حارث صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم نے مہنگائی پر پروگرام کیا, ماہرین معاشیات اور بزنس رپورٹرز اور عام عوام سے بھی بات کی, اور بہت سے لوگ پریشان تھے لیکن مزمل اسلم نے کہا کہ حالات جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کا میزبان مبشر زیدی, ہماری پروڈیوسر تھی فائزہ بخاری, آپ کا بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ نے ان ملکوں پر جن کے شہری شام کے اس کیمپ میں مقیم ہیں جو غیر ملکی جنگجوؤں کے خاندانوں کے لیے قائم کیا گیا ہے, زور دیا ہے کہ وہ انہیں نظر انداز نہ کریں اور مسئلے کے ایک پائیدار حل کے لیے کام کریں. اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر نے اس ہفتے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ پیٹر ماورر سے بات کی اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کی بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا. ان کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. شمال مشرقی شام میں عراقی سرحد کے قریب الہول کیمپ تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس کی بجائے یہاں 80,000 سے زیادہ افراد نے پناہ لے رکھی ہے. ان میں سے بیشتر عورتیں اور بچے ہیں. ان میں سے بڑی اکثریت داعش کے دہشت گرد گروپ کے اہل خاندان کی ہے جو دسمبر میں اس وقت آنا شروع ہوئے تھے جب شام کے بقیہ حصے کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے جنگ میں شدت آ گئی تھی. ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ پیٹر ماورر نے حال ہی میں کیمپ میں پناہ لینے والے افراد سے ملاقات کی.
The situation in the camp obviously is extremely difficult. A lot of people have come to those camps. It's difficult.
کیمپ میں صورتحال ظاہر ہے نہایت مشکل ہے. کیمپ میں بہت سے لوگ آئے ہیں اور انہیں بنیادی خدمات, کھانا پینا, رہائش کی جگہ, طبی خدمات, پانی اور گندے پانی کے نکاس کی سہولتیں بہم پہنچانا مشکل ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیمیں اور خاص کر مقامی انتظامیہ پر کافی بوجھ ہے. ہم نے انسانی نوعیت کے کام کو تیز کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں. کیمپ میں موجود بیشتر لوگ شامی اور عراقی شہری ہیں, لیکن تقریباً 10,000 لوگ ایسے بھی ہیں جو درجنوں دوسرے ملکوں کے شہری ہیں اور ان کے ملک انہیں واپس قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ الفاظ تھے بین الاقوامی ریڈ کراس کے سربراہ پیٹر ماورر کے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگوں کو خاص طور پر ہزاروں بچوں کے بارے میں تشویش ہے, جن میں سے سینکڑوں ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بالغ موجود نہیں ہے. بین الاقوامی ریڈ کراس کے سربراہ پیٹر ماورر کہتے ہیں,
2/3 of those who are in Al-Hol camp are children below 12 years old and they of course haven't known much except for living under Islamic State situations.
الہول کے کیمپ میں 2/3 بچے ہیں جن کی عمریں 12 سال سے کم ہیں. ظاہر ہے انہیں داعش کے تحت درپیش صورتحال کے علاوہ اور زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے اور کیمپوں میں گزر بسر کرتے رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ متعلقہ ملک ان بچوں کو واپس لے لیں, خاص کر ایسے بچوں کو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پیٹر مورر نے مزید کہا کہ بچوں کو ان کے متعلقہ ملکوں کو واپس بھیجنا, خاص کر انہیں جن کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے, بین الاقوامی ریڈ کراس کے لیے اول ترجیح ہے. بعض ملکوں نے جبکہ بڑی تعداد میں بچوں اور عورتوں کو واپس لے لیا ہے, بعض دوسرے ملک ایسا کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں. بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر مورر مزید کہتے ہیں,
I understand the difficulties but I also urge everybody who has foreign nationals in those camps not to just burden the local authorities.
مجھے دشواریوں کا اندازہ ہے, لیکن میں ہر ایک سے جن کے غیر ملکی شہری ان کیمپوں میں مقیم ہیں یہ کہوں گا کہ وہ مقامی حکام, عراقی حکام اور مقامی کرد حکام پر اپنے شہریوں کا بوجھ نہ ڈالیں بلکہ اس پر توجہ دیں اور مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں. یہ الفاظ تھے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر ماورر کے. دوسرے حالیہ تنازعات میں مثلا افغانستان اور عراق میں جبکہ بہت سے غیر ملکی جنگجو موجود تھے, ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ نہیں تھے. اب بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ سیاسی عزم کو مجتمع کریں اور ساتھ ہی فنڈ کا بھی انتظام کریں تاکہ ایک منصفانہ اور قانونی حل تلاش کیا جا سکے اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. اس وقت تک الہول کے کیمپ میں مقیم ہزاروں لوگوں کا مستقبل غیر یقینی کا شکار رہے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 and 11 PM. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ.